أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون شوكا بقبلي حاجات شد الديار بعيد روند خلق بدی دارش از بسی فرسن مکہ گئے مدینہ گئے قدس بھی گئے جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے آ گئے نمکی پبزرگائی کے ہے شک نشتا ولی خربا جنشی پتوا کعبہ کس منہ کو جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آئی اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اشور حج ہے شوال ذیقعد ذی الحج اور سب سے بڑی عبادت اسلام کا پانچواں رکن حج مبارک ہے جو اللہ تعالیٰ نے توفیق والے مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض فرمایا اور زیادہ سے زیادہ حج کرنا ایمان کے ساتھ اور نیک اعمال کی طلب کے ساتھ مقدس سرزمین پر حاضر ہونا خوش قسمتی ہے بزرگان دین کا شیوا ہے سالفین اور صالحین کا انداز حیات ہے. حج تین قسم کا ہے. ایک کو تمتو کہتے ہیں جس میں عمرہ پہلے ہو جاتا ہے اور ایام حج میں پھر احرام حج ہوتا ہے اس میں قربانی واجب ہے اور دوسرا قران ہے جس میں پہلے سے ہی دونوں احرام ہوتے ہیں عمرے کا بھی اور حج کا بھی لیکن عمرے سے نکلتے نہیں بلکہ احرام کے اندر ہی رہتے ہیں عمرہ مکمل ہو جاتا ہے کیونکہ اس احرام کے ساتھ حج کا بھی احرام ہے اور وہ تو 10 ذی الحج کو رمی اور قربانی کے بعد جا کے حلق اور قصر ہوگا. تیسری قسم افراد ہے. افراد مانا صرف حج کرنا. اللہ کیا آدمی گھر بار سے حج ہی کا احرام باندھ دے اور جب حج مکمل ہو جائے بعد میں جا کے اپنی سہولت سے عمرہ کر لے. یہ ان لوگوں کے لیے ممکن ہے جو قریبی دنوں میں جا رہے ہو کیونکہ طویل احرام بظاہر مشکلات کا باعث ہوتا ہے اور قران کا بھی یہی حال ہے. جو لوگ بہت پہلے سے جاتے ہیں ان کے لیے قران اور افراد دشوار ہے. اس زمانے میں ہماری ہمت پست ہو گئی ورنہ تو مجھے اپنے بعض بزرگ یاد ہے جس زمانے میں سمندری جہاز سے جاتے تھے اور رمضان شریف سے پہلے وہاں پہنچتے تھے شابان میں اور قران کرتے تھے. حج کے موسم میں بالکل ایک کلندر بن چکے ہوتے بال وال سب ایک تماشا ہوتا لیکن اللہ کو پسند ہے اور امام اعظم امام ابو حنیفہ نے حج قران کو افضل حج کہا ہے. احناف محدثین کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے موقع پر قارن تھے حج قران فرما رہے تھے. چونکہ یہ مشکل ترین حج ہے اور انبیاء تو مشقت کے اعمال کرتے ہیں اس میں دم بھی ایک کے بجائے دو آتے ہیں قربانی بھی ایک کی جگہ دو کرنی پڑتی ہے. ایک دم تمتو ہے اور ایک دم حج ہے اور دونوں اکٹھے. اللہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض فرمایا گیا ہے کیونکہ دور دراز جانا ہوتا ہے اور آفاقیوں کے لیے باہر والوں کے لیے بہت مشکلات ہیں اس میں. رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ نے مشکلات کم فرمائی. جو سفر 20 دن میں اور مہینے میں ہوتا تھا وہ ہفتوں میں ہو گیا تھا، پھر ہفتوں سے دن ہو گئے، اب 4 گھنٹے میں کراچی سے جدہ ایئرپورٹ اتر جاتے ہیں. امیگریشن اگر وقت پر ہو گیا ہے تو 2 گھنٹے میں آرام تسلی سے حرم شریف پہنچ جاتا ہے. اگر تھکاوٹ نہ ہو اور آدمی پختہ عزم کا ہو اور صحت اور تندرستی برقرار ہو، شوق و ذوق عبادت بھی موجزن ہو، تو جاتے ہی لوگ سامان ہوٹل میں رکھتے ہی عمرہ اور طواف شروع کر لیتے ہیں. خیر میں کیا دیر. فقہا نے یہ تو لکھا ہے کہ جب مکہ پہنچے تو جلدی نہ کرے، سامان اپنے ٹھکانے پر پہنچا دے، جو اس کے آرام کی جگہ ہے وہ متعین کر لے. تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ طواف کرے اور عمرہ کرے اور فارغ ہو کے معلوم ہو جائے سامان گم ہو گیا. کوئی چوری تو نہیں کرتا، البتہ رش کی وجہ سے خود حاجی کا دماغ کام نہیں کرتا، رکھتا ایک جگہ ہے ڈھونڈتا دوسری جگہ ہے. قیامت کا منظر ہے. اللہ تعالیٰ نے حج کے جو احکام ذکر کیے، جو رکوع میں نے پڑھا اس کے اخیر میں وَعَلَمُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ تُحْشَرُونَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ایک نہ ایک دن تمہارا اس طرح حشر بھی ہوگا، میدان محشر میں کھڑے ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج کے ذریعے قیامت کے دن کی بھی مشق ہوتی ہے. اسی طرح آدمی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، اور ہر مقام پر خطر ہے. یہاں سے تو پیسے ویسے داخل کر کے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، پھر وہاں مختلف جگہوں میں روتے رہتے ہیں، چیخیں نکلتی ہیں. اس لیے حج کا نظارہ جسم اور مال دونوں کے امتحان کا ہے. اگر مال ہے اور جسم و صحت نہیں ہے تو علماء کہتے ہیں خود نہ جائے، کسی کو بھیج دے. اور اگر صحت ہے اور مال نہیں ہے تو حج فرض نہیں، کیونکہ زاد راہ اور جتنے افراد کا اس کے ساتھ تعلق ہے، نشو نما کا اور نفقے کا، آنے تک ان کے اخراجات بھی چھوڑنا ضروری. خاتون کے ساتھ محرم کا ہونا بھی ضروری ہے. محرم اس عزیز اور قریب کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے بیٹا، بھائی، چچا، مامو، تایا، نانا، دادا، خاوند، باپ، نواسا، پوتا، یہ سب محارم ہیں. ساس داماد کے ساتھ جا سکتی ہے بشرطی کہ دونوں بے تعلق ہو. اگر دونوں جوان ہو اور خوبصورت ہو اور گپ شپ والے ہو تو منع فرمائے فقہا، نہ جائے. اسی طرح ایسا بھائی یا بھتیجا یا چچا یا مامو جو فحاش ہو، بدچلن ہو، اس کے محرم ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ہاتھ ڈال سکتا ہے، وہ تو پہلے سے فحاش اور بدچلن ہے. فحاش اور بدچلن جائز ناجائز نہیں دیکھتا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ یہ محارم نہیں ہے, بدماشان ہے. باپ سے پردے کا لکھا ہے کہ ایک باپ ہے جو بیر کی برائی اگر بیان کرتا ہے یہ جوان بیٹی پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے, یہ باتیں سناتا ہے اس لیے, ورنہ جس طرح اپنے گھر کے افراد کا پردہ ہے انسانوں سے باتوں سے بھی پردہ ہے. میں خود حیران ہوں کہ جو باپ خود ٹیلی ویژن خرید کے گھر میں رکھتا ہے اور جوان بیٹی اور وہ دونوں بیٹھ کے سنڈے دیکھتے ہیں, رانوں پہ ہاتھ پھیرنے والے اور چڈیاں پہنے ہوئے, یہ باپ بیٹی کو پردہ کیسے کرائے گا اور یہ کب تک بیٹی کو چھوڑے گا؟ اس نے تو اس کے لیے افتتاح کروا دیا ہے. اللہ تعالی فقہاء کرام کی قبر نور سے بھر دے, انہوں نے ان خطروں کو محسوس کیا تھا. جب اس قسم کے خطرے نہ ہوں اور اس قسم کے ناکارہ افراد نہ ہوں تو جن لوگوں کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا یہ شرعاً محارم ہے, اور محرم کیا خاتون کے لیے فرضیت حج کے لیے شرط ہے. آگے دو تین صورتیں بنیں گی. ایک صورت یہ کہ وہ بھی حج پہ روانہ ہو رہا ہے, اس نے بھی ساتھ داخلہ کیا تو سفر دونوں کا جائز ہوگا اور حج بھی ٹھیک ہوگا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس محرم کے ذمہ حج نہیں ہے, نہ اس نے حج کرنا ہے, وہ اس کے ساتھ جا رہا ہے, تو خاتون پر اپنے خرچے کے علاوہ اپنے اس محرم کا خرچہ کرنا بھی فرض ہے. ڈبل حج, ڈبل اخراجات اس کے ذمہ ہیں. اگر کسی خاتون کے پاس اپنا ہے اور محرم کا خرچہ نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہو. فتاوی شام غایا نیایا بنایا نہر بہر تمام فقہا کی معتبرات بھری پڑی. فقہا نے ایک حیلہ لکھا ہے اور وہ یہ کہ ایک خاتون خود محرم نہیں رکھتی لیکن کچھ اور خاندان ایسے ہیں جو محارم والے ہیں اور وہ ثقات ہے, صالحین ہے, اور ان کی عورتیں بھی عفائف ہے, پاک دامن ہے, ان قابل اعتماد نیک لوگوں کے ساتھ جن کی عورتوں کے ساتھ اپنے محارم موجود ہے, یہ خاتون ان عورتوں کے ساتھ ٹل جائے اور ان کے ساتھ اپنے محارم موجود ہے تو فتاوی ہندیہ میں اور بعد میں فتاوی شام میں بھی مل گیا اجازت دی ہے کہ کر سکتی ہے عورت حج. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ نہیں مانے, وہ ماننا علیحدہ بات ہے, وہ انتظامی مسئلہ ہے, ہم شرعی مسئلے کے مفتی ہیں, وہ آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ اب یہ خاتون ایک ایسے خاندان کے ساتھ حج کرنے روانہ ہوتی ہے کہ ان کی عورتیں عفائف ہے, پاک دامن ہے, اور ان کے مرد قابل اعتماد اور نیک لوگ ہیں, اور ان عورتوں کے ساتھ اپنے محارم موجود ہیں, لہذا یہ خاتون ان نیک لوگوں کے ساتھ ان کے محرم کی وجہ سے اپنے بغیر محرم کے روانہ ہو سکتی ہے, اور یہ سفر درست اور اس کا حج بلا خطر کے ہوگا انشاءاللہ تعالی. لا الہ الا اللہ. جو لوگ خود استطاعت جسمانی نہیں رکھتے اور مالی رکھتے ہیں, فقہا کہتے ہیں ان پر حج فرض ہے, اپنے کسی معتمد کو یا کسی نیک آدمی کو مامور کر لے کہ آپ میری طرف سے حج بدل کر لیں. قدیم زمانے میں یہ ضروری تھا کہ یہ شخص جس کو حج بدل پر بھیج رہا ہے وہ اپنا حج بھی کر چکا ہو پہلے. اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ وہ غلطیاں کم کرتا ہے اور یوں اس کے اوپر دم زیادہ آئیں گے نقصان کرے گا. بعد میں فقیہ الہند اور محدث الہند حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی نے فتویٰ دیا ہے زبدہ کے اندر کہ اس زمانے میں یہ شرط اور قید غیر ضروری ہے, بس احتیاط والا آدمی ہو جو احکام کا سلیقہ رکھتا ہو وہ حج بدل کر سکتا ہے خواہ اپنا حج نہ کیا ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے. البتہ یہ لکھا ہے کہ حج کے لیے جب وہ داخلہ کرے اور یہ پیسے دے اور اخراجات کے لیے دے تو اس کو کہے کہ اس رقم کے آپ کو مالک کر دیا گیا ہے, اگر بچ گیا تو وہ بھی آپ اپنے حساب سے خرچ کر لیں, تو اس شخص کا حج بغیر کراہیت کے ہوگا. اور اگر یہ پائی پونے کا حساب کرے گا تو اس کو ٹھنڈی بوتل پینا مشکل ہو جائے گا, آئس کریم تو چھوڑی, ہاں پھر وہ دال یہ ساگی کھائے گا, مرغی اور بروس نہیں کھا سکے گا. تو فقہا نے لکھا ہے کہ جو رقم حج کی ہے اس کو کہے کہ جو آپ کے پاس ہے آپ اپنے ثوابدید پر خرچ کر لیں, بھلے اس کو چاہیے کہ احتیاط بھی کر لے اور جو بچ جائے واپس لا کے ان کو کہے کہ اس حج سے یہ بچا ہوا ہے. یہ اس طرح کے سخاوت دکھائے اور وہ اس طرح کی دیانت دکھائے تو دونوں کی عبادت پرسکون ہوگی اور بہت بہترین ہوگی. اللہ بہتر ہے کہ آدمی وہاں رہنا سہنا اطمینان سے کر لے, بہت زیادہ بھاگا بھوگی نہ کرے, جیسے سرکاری افسران اینڈ ٹائم پر اور بس وہاں سے نکلے اور سیدھا واپس جہاز. وہاں کی گھڑیاں اور وہاں کے اوقات بہت مبارک ہے. ہم ایک دفعہ جا رہے تھے تو ایک ایک دن ہمارا آگے پیچھے سے بڑھنے لگا, مثلا ہمیں 25 دن مل رہے تھے ہو گئے 27. تو ساتھی مجھے فون کر رہا تھا, اسی دوران میں ایک بڑی کتاب کو دیکھ رہا تھا, اس کے حاشیے پہ لکھا ہوا تھا کہ وہاں اگر اوقات بڑھنے لگے تو قبولیت کی پیشگی بشارت ہے. یا مرحبا اہلا وسہلا. تو اس نے مجھے کہا کہ ایک ایک دن آگے ہو گیا تو وہ آگے سنانا چاہتا تھا کہ ہوٹل کا خرچہ. میں نے کہا یہ جو میں سنا رہا ہوں یہ سن لو, یہ بخاری کی تعلیق میں لکھا ہے کہ اگر حرمین شریفین میں کسی کی ایک نماز یا ایک نماز کا وقت بھی بڑھ گیا, مثلا پہلے اس کو 5 نمازیں مل رہی تھی اب پتہ چلا کہ 6 پڑھ کے جائے گا, تو لکھا ہے کہ یہ مبارک ہے اور پیش کی بشارت ہے قبولیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں اس کو مزید روکنا چاہا اور اس کو نیک گھڑیاں اور نیک ساعت مل گئی. اسی سے میں نے یہ استدلال کیا ہے کہ وہاں سے بھاگتے ہوئے آنا ٹھیک نہیں ہے, بہانے وہانے سے اوقات بڑھا لے آدمی. اب کے ملے تو خوب لپٹنا, شاید کہ پھر ملے اور یہ ذوق نظر نہ ہو. یہ کہاں کسی کو نصیب ہوتا ہے کہ بار بار ہم دور دراز کے لوگ, پسماندہ لوگ, شوم قسمت کے لوگ ہمارے لیے کہاں آسان ہے. حاجی صاحبان گھروں کی طرف کاروبار کی طرف بھاگتے ہوئے نہ آئے، اس گھر کی عظمت سمجھے اور اس کا مقام اور مرتبہ دل و دماغ میں لائے کہ کس جگہ اس کی حاضری. اللہ، اور جہاں کہیں بھی حاجیان صاحبان کو مشکل پیش آئے، گرانی پیش آئے، مت گھبرائے. بھائی اجر تو مشقت کا زیادہ ہوتا ہے. امام بخاری نے بخاری شریف کتاب الحج میں ایک باب قائم کیا ہے، باب اجر العمرۃ علی قدر النصب. یہ باب ہے کہ عمرے اور حج میں جتنی پریشانیاں پیش آئے گی اتنا ہی اجر و ثواب بڑھتا جائے. حاجیان جوتے گماتے ہیں، پاسپورٹ بھی گم ہو جاتا ہے، شناختی کارڈ گم ہو گیا، اتنے کڑا ہے، اتنے روندہ ہے، ٹھیک ہے سب صحیح ہو جائے گا. اخیر میں ہر چیز اپنے ٹھکانے آ جاتی. کچھ کمی کی ہوتی ہے نمازوں میں جماعتوں میں، رولا بولا کے ٹھیک کر دیتا ہے، چلو ادھر رولو، ادھر ذرا کھڑے رہو، ادھر دھکے کھا جا، کیسے میرے گھر آئے ہو، کام نہیں کر رہے. یہ سب طریقہ ہے تکوینی نظام کا. مجھے خود ایک دفعہ سفر میں ایک عجیب سی تکلیف ہوئی جو کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. میں بڑا حیران ہوا، میں فوراً الحمدللہ ساتھیوں کی ہمت سے کعبہ شریف پہنچا اور میں نے ایک طواف کیا اور ہر شوط میں یہی دعا مانگ کہ اللہ اس کو دور فرمائے. وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی کمی ہوئی ہے تو معاف فرمائے، اب کے بعد تک کوئی کمی نہیں ہونے دوں گا، تک کے ساتھ وہ تکلیف واپس ہوئی. اور وہ جو واپس ہوئی آج تک دوبارہ نہیں آئی. بہت بڑے ڈاکٹر نے پوچھا کہ کس طرح ختم ہوئی، میں نے بتایا تو وہ بھی رونے لگے. اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ بعض دعاؤں کو صرف وہی رکھے، بعض دعاؤں کے ساتھ شراکت دعا نہیں ہونا چاہیے. بس درخواست میں ایک ہی بات ہو تو جلدی آن ہو جاتی. کوئی شک نہیں کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ایک مطالبہ ہو یا ہزار ہو، لیکن بزرگانی دین سے اور انبیاء سے مروی ہے وہ ایک ہی دعا ہوتی تھی. جتنی دعائیں نبیوں کی ہیں آپ دیکھ لینا. ایوب علیہ السلام رو رہے ہیں کہ خدا صحت دے تو صحت مل گئی. یونس علیہ السلام رونے لگے، یا رب باہر لے جا، یہ کہاں دریا میں مچھلی کے پیٹ میں قید کر لیا. اللہ فرماتے ہیں فَنَبَذْنَا بِلَا رَائِ، ہم نے کنارے پر پھینک دیا. وَهُوَ سَقِيمٌ، کچھ بیمار تھے، طبیعت ناساز. کتنی محبت ہے دیکھو. آپ اپنے مہمان کا حال بتاتے کہ آئے ہیں لیکن طبیعت ٹھیک نہیں. فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے ان پر بیلی کا، کدو لوکی کی ایک بیلی اگائی. دیکھے مچھلی کے پیٹ سے جو باہر آ جائے اس کا علاج لوکی کا تیل ہے. تو لوکی کی بیلی کے نیچے مچھلی نے آ کے طے کر دیا، حضرت باہر آئے. وارسلنا ہو الا مئات الف نو یزیدون، سوا لاکھ آدمیوں کی طرف ہم نے کہا کہ جاؤ کام کرو. فآمنوا فمتعناهم الى حين، تو سب ایمان لے آئے، ہم نے ان کو ایک وقت تک فائدے دے دی. یہ ایک تدبیر بتاتا ہوں. ہم جیسے محتاج اور پریشان حال تو صدہا الجنوں میں گرفتار ہوتے ہیں، اور صدہا ہماری مرادیں امنگیں، لیکن الاہم فالاہم رکھا گا. جو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں ان کو ذرا زیادہ مانگے، تر آنکھوں سے مانگے، بار بار مانگے. حضرت اقدس امام الاثر حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ اتنا مانگو کہ فرش سے عرش تک فرشتوں کو رحم آ جائے. وہ اللہ کو سفارش کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا اللہ یہ تو بہت بہت پریشان. اللہ مانگنا تو ایمان ہے اور ہدایت پر استقامت ہے، مانگنا تو عافیت ہے، خیر سگالی ہے، اور جتنی زندگی دنیا میں نصیب ہو اللہ کی توفیق سے اللہ تعالی کی رضا خوشنودی اور اجر و ثواب کے بڑھنے میں لگ جائے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن اور انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے روٹی کپڑے مکان کی باتیں نہیں کروں گا، اور نہ وہ اس قابل ہے کہ وہ رزق دے، رزق تو میں دیتا ہوں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين. اللہ، بہرحال دعاؤں کے لیے ہر وقت ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، من حیث و ذکر بھی دعا ہوتی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس سے بھی. قرآن شریف میں جتنی دعائیں ہیں، حلال اذکار دعائیں ہیں، وہ سب کے سب دعاؤں کے لیے بیٹھنا اور قبلہ رخ ہونا اور اعمال کرنا بہت اچھا ہے، ضروری نہیں ہے، دعا خود عمل ہے. آدمی مسلح بچائے اور باوضو ہو کے بیٹھ جائے اور آہ و بکا اور شور شراپا کرے اللہ کے حضور. حدیث شریف میں ایسا مانگو کل مستطعم المسکین، جیسے بھوکا آدمی روٹی کے لیے زور لگاتا ہو گے دے دو نا، جلدی دے دو. آئے آئے کل مستطعم المسکین، سے محتاج نادار تندرست. دعاؤں میں انبیاء و اولیاء و صالحین کا ذکر جمیل ہے، بہترین ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ محبت ہے، اہل محبت کے ذکر سے محبت بڑھتی ہے. اِذْ ذِكْرَ نُعْمَانَ لَنَا أَنَّ ذِكْرَهُ هُوَ مِسْكٌ مَا كَرَّرْتَهُ يَتَدَوَّأُ. امام شافعی نے ایک موقع پر کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا ذکر خیر کرتے رہے، وہ مشک و عنبر ہے، جیسے جیسے ذکر ہوگا مہکتے رہے. اس میں اختیار ہے کہ آدمی حج سے پہلے مدینہ منورہ جائے یا بعد میں جائے، علماء کے دونوں رائے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ حج کر لے، دل دلا کے صاف ہو جائے، صاف ستھرا جائے. وہاں ان الحج یغسل الذنوب، حج گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. کما یغسل الماء الدرن، جیسے پانی میل کو چھیل کو دور کرتا ہے دل دلا کے. پانچ آدمیوں کے لیے سخت خطرہ ہے، شرک کرنے والا، بدتی، لانتی، یہ ہر جگہ بد نصیب ہے، کیونکہ یہ سنت کا مقابلہ کرتا ہے اور سنت کا مقابلہ نبی کا مقابلہ ہے. عاقل والدین، ماں باپ کا نافرمان، عاقل الربا، سود خور اور سود چور، کچھ کھا رہے ہیں اور کچھ ان کو غلط راستے بتا رہے ہیں، ایک سود خور ہے اور دوسرا سود چور ہے. قاتل النفس، جس نے ناحق قتل کیا ہے اور اس کا معاملہ دنیا میں صاف نہیں کیا ہے، اور ایک ایسے گناہ کا مرتکب جس کا گناہ ہونا سب کو پتا ہے، مرتکب الفحشاء جسے محدثین کہتے ہیں، مرتکب الجہیرہ، یہ پانچ آدمیوں کے لیے بعض روایات میں ہے کہ بخشش نہیں ہے جب تک اپنا معاملہ صاف نہ کرے. لوگ بینکوں سے سود لے کے اس پر حج کرتے. مجھے ایک آدمی نے کہا کہ میرے بینک افیسر نے مجھے بھی اور دو آدمی اوروں کو بھی اپنے ساتھ حج پر لے جا رہا ہے. میں نے کہا ان کے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی؟ اس کے منہ سے نکلا کہ بینکوں میں رقموں کا کوئی حساب تو نہیں ہوتا. ان لوگوں کا سود میل کچیل گن بلا. تو میں نے کہا اس سے بہتر اپنے گھر پر رہنا ہے، کیوں عذاب الہی کی مہر وہاں سے لگواتے ہو؟ معاملہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. دیر سے جائے کچھ بھی ہو لیکن راستہ صاف اختیار کر لے، شریعت کا کورم توڑے نہیں. ان لوگوں کو ہندوستان کے اس اداکار سے شرم کرنا چاہیے جس نے شام کو ایک کپڑے کی دکان میں بیٹھنے کے لیے ایک دکاندار سے معاہدہ کیا برزاز سے کہ میرا حج کا ارادہ ہے. اس نے کہا شام کو مغرب 6 سے لے کے رات 10 بجے تک 4 گھنٹے آپ میرے ساتھ بیٹھے. 2-3 سال بیٹھا رہا اور جو تنخواہیں وہاں سے ملی اس کا داخلہ کیا اور کہا کہ اداکاری کا پیسہ تو حرام ہے، اسلام میں اداکاری کہاں جائز ہے؟ کم از کم کعبے کا سفر تو مبارک ہو اور حلال سے ہو. میں کہتا ہوں ان سود خور سود چوروں کو اس اداکار کی طرح ایمان پیدا کرنا چاہیے، اس سے شرم کرنا چاہیے. اور سرکاری حج وج تو ایسے ہی ہوتے ہیں، سرکاری اور سیاسی. یہ تو پتہ نہیں بینکوں کا حج ہے یا لوگوں کی میل کچیل اور خون کا حج ہے جس پر یہ عیش و عشرت کر رہا ہے. خواجہ خواجگان نظام الملت والدین حضرت اقدس نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے ایک مرید نے پوچھا، خلیفہ نے، کہ ہندوستان کا بادشاہ مجھے اپنے ساتھ حج پر لے جا رہا ہے. تو خواجہ صاحب نے کہا ایک سفر میں ایک ہی عبادت ہوگی، دو کی نہیں ہوگی. اگر حج صحیح طرح کرو گے بادشاہ خف ہو جائے گا کہ تو کام میں لگا ہوا ہے، میرا خیال نہیں رکھتا. اور اگر بادشاہ کا خیال رکھو گے تو وہاں کے آداب اور حقوق ادا نہیں ہوں گے. فرمایا ایک سفر میں ایک کی عبادت ہو سکتی ہے، دو کی نہیں ہو سکتی. وہ حضرت نے منع فرما دیا کہ بادشاہوں والے حج نہ کریں، فقیروں والے حج کریں. لا الہ الا اللہ. ایمان جب آخرت کا قوی ہو اور یہ اطمینان ہو کہ مرنے کے بعد نظام ہے اور اس میں دنیا کے ذرے ذرے کا سوال ہوگا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. تو پھر احتیاط سے قدم رکھے گا اور بچنے کی کوشش کرے گا. صرف یہ نہیں کہ ایک آدمی حرام چوری اور حرام خوری کرتا ہے، یہ خطرہ بھی ہے کہ آخرت سے ایمان اٹھ چکا ہے، صرف لوگوں کی دیکھا دیکھی حاجی صاحب بنے ہوئے ہیں، حاجی صاحب اور مزاجی صاحب. تو حاجی صاحبان کے لیے دونوں صورتیں علماء نے لکھی. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ صحیح طرح حج کر کے توبہ استغفار کر کے وہ مناسک صحیح طرح ادا کر کے اور پھر دل دلا کے آقائے کونین سید الاولین والآخرین امام القبلتین شفیع المذنبین فدا و ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش ہو جائے. مسجد بھی آپ کی ہے اور روزہ مبارک بھی ہے, اس مسجد میں جانا ہی کمال ہے, شرف ہے. لا الہ الا اللہ بمقامی کی نشانی کفی پائے تو بوت سالہ سجد صاحب نظر خواہد بو. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بس جب جاتے ہی موقع مل گیا تو پیش ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ حج میں مر جائے اور روزے کی زیارت سے اور حاضری سے محروم ہو جائے. دھوم دیکھی ہے جو تیرے گھر پہ جو بیتاب ہوگی, یہ ذوق کا مسئلہ ہے, شوق کا مسئلہ ہے. بعض علماء دین نے کہا ہے کہ اگر پہلی حاضری ہے تو پہلے مدینہ منورہ چلا جائے, اور اگر دوسری تیسری ہے تو خیر ہے, زیارت تو نصیب ہوئی ہے اور درود شریف ملائک ہر جگہ سے پہنچاتے ہیں حج سے فارغوں کے اور فارغ دل کے ساتھ, عبادت سے لبریز اور معمور قلب کے ساتھ, شافع محشر قائد الخیر کلہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پر اور آپ کی مسجد نبوی میں اور آپ کے شہر میں پیش ہو جائے. سبحان اللہ و بحمدہ, اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم. اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنا چاہیے کہ حاجیان صاحبان صحیح عبادت کرے, اچھی دعائیں مانگے اور آداب بجا لائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے ہمیں بھی ان کے اجر ثواب میں شریک فرمائے. کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے ان کے لیے دعائیں مانگو, تبھی تو مستحق ہوں گے. کائے کے لیے آپ کو ان کی دعائیں میں کیوں ملے گی؟ آپ دعائیں کریں نا ان کے لیے کہ اللہ بخیر فرما اور خوب توفیق عطا فرما اور ہر جگہ ان کو صحت توانائی نصیب فرما, ان کے گھروں میں اور ہر کام میں حفاظت و مدد فرما. اصل میں اسلامی عمل ہے اور پورے اسلام کی طرف سے شکریہ کا عمل ہے. اس واسطے حاجیان صاحبان کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے اور ان کو ہدایات بھی دینا چاہیے. وَلِيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ, میل کو چین چھوڑ کے آئے, بدعت سے توبہ, شرک سے توبہ, رسوم, گندے کام, غیر اللہ سے مانگنا اور پوجا. ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ, میل کو چین چھوڑ کے آؤ. وَلْيُوفُوا نُزُورَهُمْ, وعدے اور نظر پورے کریں. وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اب جا کے جو طواف کرے گا وہ طواف ہوگا. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کے دین کی تکریم اور تعظیم بڑے کاموں میں سے. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ مِنَ الْبَيْنِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ, اور جو جانور حلال ہے ان کی نظر, ان کے دم, ان کی قربانیاں پیش کر لو. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ, بت پرستی سے, شرک سے بچو. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, اور جھوٹ مت بولو, فلاں دستگیر, فلاں غوث اعظم. یہ کس آیت میں, کس نے کس کو اللہ کے علاوہ مشکل کشا و حاجت روا, کون سی آیت میں جھوٹ بول رہے ہیں؟ اللہ کی خدائی آپ بانٹنے والے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ بتوں کی گھنگی چھوڑو یعنی شرک اور بدعت اور جھوٹ بولنا چھوڑو. یہ تم نے جو اپنی طرف سے نام رکھے فلاں دسگیر فلاں غوث اعظم فلاں مشکل کشا حاجت روا یہ سب مناسب رب العزت کے ہیں, یہ اس کی شان کے لائق اوصاف ہے. اللہ نے کسی نبی اور ولی کو ایسا مقام نہیں دیا ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم, یہ صرف تم نے اور تم جیسے مشرک بڑوں نے یہ گھڑے ہیں. ما انزل اللہ بها من سلطان, اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی, جھوٹ بول رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بدعتی اور شرک کرنے والے کا حج اور عمرہ کیا معنی رکھتا ہے. جتنے کوتی ہوتے انکلو تھی, مکہ گئے مدینہ گئے اور قدس بھی گئے, اور جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے آ گئے. ہاں مکی پہ بزرگئی کی اس شک نشتا بولے خر باجی نشی پتو. آپ اللہ تعالیٰ حجاج کرام کو سچا حج توحید سے لبریز, سنت کے اتباع سے لبریز, شرک اور بدعت سے برعت اور بیزاری پر مشتمل عمر بر کا نجات اور ہدایت اور خوشیوں کا حج عمرہ طواف حاضری نصیب فرمائے. اللہ اکبر و کبیر. باقی قربانی کے مسائل بھی ہیں, کچھ تفصیل میں نے رات کو کی, اگلے جمعے کر لوں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
احمدک حمد الحامدین واشکرک شکر الشاکرین واللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدایت والیقین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل صدق اللہ فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين, فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا, ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من فرض عليه الحج ولم يحج فليمت يهوديا او نصرانيا او مجوسيا. قال العلماء, الحج يفرض على التراخي, ولكن لا بد للمسلم ان يتاخر حتى يفوت, لان الحياه فانيه والاخره تاتيه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتم الحج والعمرة لله, فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الحج المبرور جزاؤه الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن. وبعضهم يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك، فيقال لهم: لا لبيك ولا سعديك، بل حجك مردود عليك، لأنه ما كان يجتنب من الحرام في الرزق والملبس والمطعم والمشرب. لا بد للمسلم أن يتزين بالحلال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حيان عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر لهم ذنبا. الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغزهم فببغزي أبغزهم. ذكر أهل السنن أولئي الأحاديث بأسانيد عالية كما نبى عليه الشهاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے آپ سے روایت سنی اور خود بھی بخاری شریف میں پڑھی کہ وتر رات کی آخری نماز بنانا چاہیے. صرف چاہیے نہیں، پیغمبر کا حکم ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن، رات کی آخری نماز وجوباً وتر پڑھا کرو. الامر للوجوب ما لم تقم قرین على خلافه اتفق علیہ علماء العربیہ. گویا وتروں کے بعد کسی قسم کا نفل نہ پڑھنا واجب ہے، اور نفل پڑھنا نبی کی تاکید اور حکم کے خلاف ورزی ہے. وہ خود اپنے آئینے میں دیکھے جو قصدن پیغمبر کے مقابلے میں نفل پڑھے، وہ نفل ہے عداوت اور بغاوت ہے. لکھا ہے کہ بعض علماء اجتہاد کے طور پر، مجتہد کبھی حدیث کے خلاف اجتہاد نہیں کرتا، پیغمبر کی صحیح حدیث یہ ہے کہ وتر رات کی آخری نماز ہے. جمال الدین ضیلعی اور ابن الحمام اور ابن نجیم شان ورشا کشمیری حضرت بن نوری نے وضاحت کی ہے کہ وتروں کے بعد نفل نہ پڑا کرے. تو اب جو مجتہد اجتہاد کرے گا وہ مرزا قادیانی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. وتر کے بعد کس طرح کا سجدہ جائز ہے؟ واجب سجدہ جائز ہے، قضا عمری جائز ہے، تلاوت کا سجدہ بھی حنفیہ کے ہاں واجب ہے، جائز ہے. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے فقہ حنفی کی کسی کتاب میں وتروں کے بعد نفل نہیں ہے. بس عقل اور ہدایت کی ضرورت ہے. اشراق کی دو ہے، چاش کی چار، چار بارہ ہے، ظہر سے پہلے چار سے پہلے چار تحیت و زوال ہے، ظہر کے دو کے بعد دو مزید ہے، عصر سے پہلے دو اور چار ہے، مغرب کے دو رکعت سنتوں کے بعد چھ سے لے کے بیس تک نوافل ہے، عشاء سے پہلے دو اور چار ہے، عشاء کی دو سنتوں کے بعد دو دو چار نفل ہے، اور اس کے بعد وتر ہے. وتروں کے بعد کسی کتاب حنفی میں نوافل کا ذکر نہیں ہے. گویا مذہب حنفی سب سے زیادہ اس حدیث پر عمل پیرا ہے. کوثر النبی میں مولانا عبدالعزیز فرہاروی نے صحیح حدیث، جیسے وتروں کے بعد وتر کو آخری نماز بناؤ، کمزور روایت ناقابل عمل جیسے وتروں کے بعد نفلوں کی روایت، محدثین مثال میں کہتے ہیں ناقابل عمل روایت. معلوم یہ کرنا ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کی بیوی اس کا چہرہ دیکھ سکتی ہے؟ جی دیکھ سکتی ہے. اور شوہر سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح تو ٹوٹے گا، نہ بھی ٹوٹا ہو تو کیا کریں گی وہ؟ پر مر گیا ایک جوڑی دار، موت تو مفرق ہے نا، لیکن خاتون تو 130 دن کی عدت پوری کرے گی اسی نکاح کی وجہ سے. مسئلہ خاتون کا نہیں ہے، آپ نے الٹا پوچھا ہے. وہ تو دیکھے گی بھی، چوم بھی سکتی ہے، ہاتھ بھی لگا سکتی ہے، مسئلہ خاون کا ہے. عوام میں مشہور ہے کہ وہ چارپائی کو ہاتھ نہ لگائے، اور خود محلے والے چارپائی اٹھاتے ہیں، گویا خاون محلے والوں سے بھی دور ہو گیا. فتاوی شام میں ہے، لہو ایرا وجہا، خاون بھی چہرہ دیکھ سکتا ہے. لے اتنا ذرا سا تعلق تو باقی ہے کہ ایک جھلک دیکھ لے. اسلام میں حج اکبر کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ حضرت شیخ نے اس پر کتاب لکھی ہے، ملا علی قاری نے، محدث ابن مندہ نے اور ابن کثیر نے. اس کا نام ہے الحج الاوفر فی الحج الاکبر. خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑھتے کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ ایمان کی، استقامت کی، جنت الفردوس کی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں ترقی فرمائے اور امت کو ہمیشہ آپ کے علم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا. آمین، اللہم آمین. جزاکم اللہ خیرا. آپ کی بالغ النظر دعا یادگار رہے گی. حضرت ہمارے محلے میں جامع مدرسے مین روڈ لاسی گوڑ میں واقع ہے. مین روڈ پر مسجد ایک سائڈ میں تین دکانیں، دوسری سائڈ میں تین دکانیں، مسجد کے پیچھے چھوٹے چھوٹے کوارٹر مدرسے کے کمرے ہیں. اب اس مسجد مدرسے کو پہلے ہی مولانا عبد القادر نامی شخص نے پیر طریقت بشیر احمد شاہ صاحب پر بھیج دیا. اب حضرت پیر طریقت مولانا بشیر احمد شاہ نے کئی سال چلانے کے بعد کسی دوسرے عالم کو بھیج دیا، اور کہتے ہیں کہ پیر صاحب کے گردے کام نہیں کر رہے، اس لیے جہنم جانا چاہتا ہے. مدرسے بیچنا اور وقف بیچنا حرام قطعی ہے. جس نے وقف بیچا، اللہ کے پیغمبر قیامت کے دن اس کی شفاعت نہیں کرے گا. تو یہ پیر اسلام کا نہیں ہے، کسی شیطان کا پیر ہوگا. پیر جب شریعت کے مطابق نہ ہو تو اس سے بڑا لعنتی دنیا میں نہیں، وہ دوسروں کو گمراہ اور بے دین بنائے گا. آپ نے جس طرح لکھا، اگر ایسا ہے تو واقعی یہ بہت غلط بات ہے، اور اگر آپ نے خطرے والی بات اپنی طرف سے بنائی تو آپ بھی اللہ کے ہاں جواب دے ہوں گے. کوئی شخص اپنی ملکیت اپنی زندگی میں تقسیم کرتا ہے اولاد کی رضا سے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، پیغمبر نے کہا ہے کہ کم و زیادہ نہ کرے. اے دلو بینا اولادکم فی العطیہ، لڑکا اور لڑکی، مالدار بیٹا اور کمزور بیٹا، شادی شدہ بیٹی اور گھر بیٹھی بیٹھی، سب کا حصہ برابر ہوگا. حنفیہ کا مذہب یہی ہے. آپ بھی جوابات دیا کر، اسٹڈی تو کر رہے ہیں. نماز کی نیت دل میں کرنا چاہیے زبان سے نہیں، چھت کے اوپر چڑھ کے کر لیں. شرم تم کو مگر نہیں آئی. نیت تو دل میں ہوتی ہے، زبان اگر اس کے ساتھ گویا ہو جائے تو کیا حرج. زبان بھی آپ کی ہے یا گدے کی زبان ہے؟ عدت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ واجب ہے. شوہر کے مرنے کے بعد کسی اس کی بیوی عدت کرنے کا، تو کیا شوہر اس کے درجات بلند ہو؟ کہ شوہر کے درجات بلند ہو یا نہ ہو، خاتون مسلمان ہے، اس پر عدت فرض ہے. 130 دن پورے کرے گی. کوئی شخص اپنے ماں باپ، دادا دادی، ساس سسر کی طرف سے قربانی کرنا چاہے، بے شک کر سکتا ہے. نیت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شامل کرنا نہیں، کسی نیت میں پیغمبر کا نام نہیں. جو لوگ شامل کرتے ہو غلطی پر ہے، وہ جھوٹے ہیں. 4 رکعت نماز سننا نماز رسول اللہ کی ادا، انا للہ و الیہ، توبہ توبہ. سنت تو یا نفل اللہ کے لیے ہے، پیغمبر کا نماز میں کوئی دخل نہیں. توبہ. قل ان صلاتی و نسکی و مماتی للہ تعالی، جینا مرنا قربانی نماز سب اللہ کے لیے. پتہ نہیں یہ عوام میں کیسے مشہور ہو گیا کہ سنت کی نیت پیغمبر کے لیے کی جاتی. یہ سب بدعتیوں کی سازش ہے. جنگ افغانستان کے شہری ہونے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اس میں اپنے اہلیان پاکستان کے لیے کیسا ہے، فرض ہے؟ یہ باتیں پرانی ہو چکی ہیں، فضول باتیں اب نہ کیا کرو. اس پر ضرورت سے زیادہ کلام ہو چکا ہے. شیطان بن کے باتیں نہ کیا کرو. یہ بتایا کہ اب بازاروں میں اکثر خواتین ہی خریداری کرتی ہے اور اکثر بے پردہ ہوتی ہے، تو ہم دکاندار اس سے بات چیت کرتے ہیں. بہت اچھی بات، بات چیت کیا کرے، لیکن پردے کے پیچھے نہ لے جائے گا. ارے مصطفیٰ، آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ غیر مقلد نے اعتراض کیا کہ آپ لوگ جو سحری میں روزے کی نیت کے لیے دعا پڑھتے ہیں، وہ بسو میں غدن من نویت من شہر رمضان، یہ دعا کسی بھی کتاب میں نہیں، ہماری تمام کتابوں میں ہے. وہ اندھا ہے اور تو اس کا ٹٹو ہے. نیت تو عالمگیری میں موجود ہے کہ نیت اصلاً دل کی ہے. والتکلم باللسان حسن، اور زبان سے کہہ دینا اچھا ہے. یاداوری کے لیے عربی الفاظ بنائے گئے تاکہ سب لوگ پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں. غیر مقلد تو غیر مجلد. جماعت کی نماز کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت موجود ہے، کتابیں لکھی گئی اس میں. 20 احادیث اس میں مروی ہے. حضرت مولانا عبد المعبوس صاحب نے راولپنڈی سے کتاب لکھی، اس کا نام ہے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا. مفتی کفایت اللہ صاحب مفتی اعظم ہند نے النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد صلاۃ المکتوبہ، مولانا اشرف علی صاحب نے استحباب الدعوات بعد المکتوبات، مفتی محمد شفیع نے احکام، اتنی ساری کتابیں لکھی گئی اور تجھے ابھی تک عقل نہیں آئی. مسلم شریف جلد اول جابر سے روایت ہے کہ آپ نے خودکشی کرنے والے کے نماز جنازہ نہیں پڑھا، یہ تنبیہ کے لیے. فتح عالمگیری جلد اول میں لکھا ہے خودکشی کرنے والے جنازہ کی نماز پڑھ لیجئے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ بڑے لوگ جیسے پیغمبر، ابوبکر، عمر، عثمان، یہ لوگ نہ پڑھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خودکش کافر نہیں ہے، اور کافر جب نہ ہو تو مسلمان جتنا گناہگار ہو اس کا نماز جنازہ جائز. البتہ ہماری کتابوں میں، فتح القدیر میں، بہر میں، رد المختار میں ہے کہ صف اول کے حضرات نہ شرکت کریں. بڑے علماء یہی فرمائے کہ نہ پڑھو، نہیں جاؤ، لیکن کچھ لوگ صف بنا کے اللہ اکبر 4 تکبیریں کر. اگر کوئی شخص اس حدیث کے پیش نظر نفرت کر کے نہ پڑھے تو اس کو ثواب ملے گا. حضرت، میرے ایک عزیز کو ایک سوال جو ڈاکٹر نائک کے متعلق پوچھا گیا کہ شخص گمراہ کن نظریات کا پرچار کر، عزیز نے کہا کہ اس پروگرام میں ایسی کوئی بات نہیں، وہ خود گمراہ ہے، اس کے ہر پروگرام میں بے دینی ہے. 3 طلاق کا قائل نہیں ہے وہ، حلالے کا قائل نہیں ہے، فقہ کا قائل نہیں ہے، تو وہ مسلمان کس طرح ہوا ہے؟ پنج وقت نمازوں کے علاوہ اذان کس کس موقع پہ دینے چاہیے؟ سات موقع اور ہے، جیسے چھوٹے بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور عند الغول والہول، خطروں کے وقت، سخت بارشوں کے زمانے میں، بادشاہ ظالم سے بچنے کے لیے، قبرستان میں اذان کو فتاوی شام میں بدعت لکھا ہے. میں نے اپنے بیٹے کا نکاح جولائی میں کیا، رخصتی ایک سال بعد. جب تک میرے بیٹے کے ذمہ اپنی منکوہ کو خرچہ دینا ہے یا نہیں؟ عموماً تو جب تک رخصتی نہیں ہوئی ہے تو منکوہ ماں باپ کے گھر کھاتی پیتی ہے. اب یہ کہ نکاح ہو چکا ہے اور آپ لوگ خرچہ دینا چاہے تو شوق سے دے، لیکن بیٹی کا تو نکاح کے بعد بھی ماں باپ کے ہاں حصہ ہوتا ہے جیسے بیٹے کا ہوتا ہے. یہ تو نہیں کہ وہ نکاح پڑھ لیا گیا اور اس کا سب کچھ وہاں ختم ہو گیا. سلام کے بعد عرض ہے کہ کوئی شخص اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبر کہے، ہو جائے گی نماز، کوئی عرض نہیں. آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک مسئلہ بتایا جو مستقل پگڑی پہنتا ہو اس کے کفن میں پگڑی، بتایا کہ پگڑی سر پہ پہنائی جائے یا پگڑی کو کفن میں استعمال کرنا. مطلب ہے کہ جن بزرگوں نے اجازت دی ہے، جیسے عبداللہ ابن عمر، امام مالک، ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا انور شاہ صاحب، کہ جن کی زندگی پر پگڑی ہو، کفن میں بھی ان کے سر پر کپڑا لپیٹا جائے. جمعہ کی دوسری اذان کا جواب دینا نہیں ہے. جو امام لہل جلی کرتا ہو اس کا نماز درست ہے. محبت کی شادی کرنا اصل شادی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آمین. میرے لیے جائز ہے کہ لوگوں سے پیسے لے کر ایک آدمی کے کاروبار میں لگاؤں اور اس میں سے بغیر اطلاع کے 10 یا 15% یا زیادہ منافع خود رکھوں، اور اگر مال وہ کمائے تو کسی کی ذمہ داری ہوگی. چور آدمی جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی پوچھتا ہے، ہر ایک شخص سمجھتا ہے کہ ٹھگ آدمی ہے، جیب قطرہ ہے، اس لیے غلط کام کر رہا ہے. قبر قرآن میں نماز کی تاکید کتنی دفعہ ہے؟ 500 جگہ. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین، اور ہمیں ذہنی سکون، آمین، اللہم آمین. ہمارا بیٹا حفظ قرآن کر رہا ہے، اس کے لیے دعا فرمائے، اس کا دل لگ جائے، اس کی کوئی دعائش ارشاد فرمائے. بیٹے کو فضولیات سے بچاؤ، ٹیلی ویژن اور وی سی آروں سے دور رکھو، اور ان کو علماء اور بزرگوں کی مجلسوں میں لے جایا کرو. جب اللہ والوں سے محبت ہو جائے گی تو خود ہی دینی کام بڑھے گا. اور میں کالے ارکان میں مبتلا ہوں، اللہ آپ کو صحت و شفا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. جنہوں نے بیماریوں کا ذکر کیا اللہ انہیں صحت شفا دے. جنہوں نے دوسری تکلیفیں بتائی اللہ وہ دور فرمائے. جو کسی رنج اور غم میں مبتلا ہے اللہ انہیں صحت یابی اور نجات نصیب فرمائے. حق تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے، مراد عطا فرمائے، مشکلات حل فرمائے، تمام پریشانیاں رفع دفع فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.